लगभग 28 मार्च के सैरवीन के साथ नुसरत जहां का सलाम कबूल कीजिए। चीन ने शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन के बीजिंग दौरे की तस्दीक कर दी है। मुबसरीन के मुताबिक ये दौरा उनके एतमाद का इशारा है।
ये बात तो साफ ही कि किम जोंग उन जब तक के अपने आप को सुरक्षित नहीं समझेंगे तब तक वो इसको टॉक्स की तरफ नहीं बढ़ाएंगे।
तफसील ज़रा देर बाद सैरवीन में, पहले आलमी खबरें।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, नाज़िश ज़फ़र से खबरें सुनिए। कई रोज़ की अफवाहों के बाद अब चीन और शिमाली कोरिया ने बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक कर दी है कि शिमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने चीन का दौरा किया और आला हुकाम से मुलाकातें की। इससे कबल मकामी मीडिया पर यह खबर चली थी कि सिफारती ट्रेन पर आला शख्सियात बीजिंग पहुंची हैं। तफसीलात के साथ सना गुलजार।
चीनी खबरसा एजेंसी शिनवा का कहना है कि किम जोंग उन के चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ कामयाब मुजाकरात हुए हैं। एजेंसी के मुताबिक गैर सरकारी दौरे के दौरान किम जोंग उन ने अपने चीनी हम मनसब को जौहरी हथियारों के खात्मे के अजम पर कायम रहने की यकीन दहानी कराई। किम जोंग उन ने एक बार फिर तस्दीक की कि वो अमरीका के सदर के साथ मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस का कहना है कि किम जोंग उन का चीन का दौरा साबित करता है कि शुमाली कोरिया से बातचीत के लिए उस पर दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली कामयाब रही है।
मिस्र में 3 रोज़ा वोटिंग का अमल का आज आखिरी दिन है। इस इंतखाब में उम्मीद की जा रही है कि सदर अब्दुल फतेह अल सीसी मजीद 4 साल के लिए सदर मुंतखब हो जाएंगे, जबकि इलेक्शन हुकाम ने कहा है कि वोट ना डालने वाले पर जुर्माना लगाया जाएगा। तफसीलात के साथ सारा हसन।
अब्दुल फतेह अल सीसी के वाहिद हरीफ मूसा मुस्तफा खुद इनके हमायती थे, लेकिन आखिरी लम्हात में उन्होंने खुद उम्मीदवार बनने का फैसला किया। अब्दुल फतेह अल सीसी के 2 और मुखालिफ उम्मीदवार मुकाबले से दस्तबरदार हो गए हैं, जबकि एक साबिक मिलिट्री चीफ ऑफ स्टाफ जनरल समी अदनान भी इनके खिलाफ मैदान में आए थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने फौज से इजाज़त दिए बगैर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। इंसानी हकूक़ के आलमी इदारे ने इस इंतखाब को ढकोसला करार देते हुए इसकी मजम्मत की है।
रूस ने बरतानिया से कहा है कि वो साबित करे कि साबिक डबल एजेंट सरगेई स्क्रिपाल और उनकी बेटी पर हमले के पीछे खुद उनके अपने जासूस नहीं हैं। रूस की वजारत खारजा ने इल्ज़ाम लगाया है कि लंदन में हुकाम ने नव एजेंट हमले की दुरुस्त छानबीन नहीं की। पाकिस्तान में फ़ौज के शोबे तालुकात आमा के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि बाजवा डॉक्ट्राइन को सिर्फ सिक्योरिटी तनाजुर में देखा जाए। DGISPR ने कहा कि इंतखाबात का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने करना है, फ़ौज ने नहीं। अखबारी कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए सऊदी अरब में फौज भेजने के मामले के हवाले से उनका कहना था।
हिलमंद के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले शहरी लश्करगाह के करीब खेमजन हुए हैं। उनका कहना है कि वो जुमरात को तालिबान से जंगबंदी की दरख्वास्त के साथ।
अफगान तालिबान ने हेलमंद सूबे के दारुलकूमत लश्करगाह में आम शहरियों से कहा है कि वो इनके ज़ेर कब्ज़ा इलाके में उनसे जंग बंदी की दरख्वास्त लेकर ना आएँ, वरना नतज के ज़िम्मेदार वो खुद होंगे। तफसीलात के साथ खुदाई नूर नसर।
हिलमंद के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले शहरी लश्करगाह के करीब खेमजन हुए हैं। उनका कहना है कि वो जुमरात को तालिबान से जंगबंदी की दरख्वास्त के साथ राबता करेंगे। अफगानिस्तान में आम शहरियों की जानिब से ये अपनी नौइयत का पहला कदम है। शहरियों की जानिब से ऐसी ही दरख्वास्त अफगान हुकाम से भी की गई है। तालिबान के तर्जमान की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि शहरी तालिबान के बजाय अमरीकी अड्डों के सामने एहतजाज करें और अगर वो उनके इलाकों में पेशकदमी से बाज ना आए तो नतायज के जिम्मेदार खुद होंगे।
चीन में जेलों में कैद पाकिस्तानी अफराद के खानदान का कहना है कि वहां हुकाम का रवैया उनके साथ गैर कानूनी है और बास की सजा की मुद्दत पूरी होने के बाद भी उन्हें रिहा नहीं किया गया। आज इस्लामाबाद में उनकी जानिब से एहतजाज किया गया, जिसमें उनका मजीद कहना था।
जी, मेरा भाई है वहाँ पे जिसका नाम रामदाद खान है, वो तकरीबन 14 साल से वहाँ पे फंसा हुआ है जेल में। उसको खाना सही तरीके से नहीं मिल रहा है, नमाज पढ़ने की नोची नहीं छोड़ते नमाज के लिए, और खाना सही तरीके से हलाल तरीके से खाना नहीं देते।
मेरा भाई जुल्फिकार अहमद उसका नाम है और वो पिशावर में FG डिग्री कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे थे। हुकूमत पाकिस्तान से एक इल्तिजा है कि उन्होंने ऑलरेडी 5 साल उन्होंने वहाँ पर गुजार लिए हैं, बाकी मानदा जितनी भी सजा है ठीक है वो पाकिस्तान में गुजारें।
जनूबी अफ्रीका में एक खातून को सियाह फाम अफराद के खिलाफ नस्ल परस्ताना अल्फाज इस्तेमाल करने पर कैद की सज़ा दी गई है। मुल्क में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस जुर्म पर किसी को कैद की सज़ा सुनाई गई है। विकी मोमबर्ग नामी खातून ने सियाह फाम पुलिस अफसरों के खिलाफ 48 मरतबा नस्ल परस्ताना अल्फाज दोहराए। पुलिस के ये अहलकार एक डकैती के दौरान उसकी मदद के लिए आए थे। میانمار میں پارلیمان نے نئے صدر کا انتخاب کیا ہے. یو ون من طویل عرصے سے سیاسی رہنما آنگ سان سوچی کے حمایتی رہے ہیں اور ان کے بارے میں قوی امکان تھا کہ وہ صدر منتخب ہو جائیں گے. میانمار میں صدر کا کردار گزشتہ 2 سال سے علامتی ہے اور آنگ سان سوچی اسٹیٹ کاؤنسلر کی حیثیت سے حکومتی معاملات چلا رہی ہیں. آنگ سان سوچی فوج کے ترتیب دیے ہوئے آئین کے تحت صدارتی انتخاب نہیں لڑ سکتی کیونکہ ان کے بیٹے برطانوی شہری ہیں. یو ون من سے قبل سابق صدر بھی سوچی کے حمایتی تھے اور گزشتہ ہفتے انہوں نے طبیعت کی خرابی کے باعث استعفیٰ دیا تھا. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین آپ کے لیے بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے. کئی روز کی افواہوں کے بعد اب باضابطہ طور پر تصدیق کر دی گئی ہے کہ شمالی کوریا کے سربراہ کم جون اونگ نے چین کا دورہ کیا اور وہاں اعلی حکام سے ملاقاتیں کیں. مقامی میڈیا پر یہ خبریں دی جا رہی تھیں کہ سفارتی ٹرین پر ایک ہائی پروفائل شخصیت بیجنگ پہنچی ہے, جبکہ جاپانی میڈیا کا کہنا تھا کہ وہ شخصیت شمالی کوریائی لیڈر کم جون اونگ ہیں. کم جون اونگ کے اس دورے میں کیا باتیں ہوئیں, شمالی کوریا کے بارے میں ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسی کس حد تک کامیاب رہی اور اس حوالے سے علاقائی سیاست میں کون کہاں کھڑا ہے, آج کے سہربین میں ہم ان تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے. آئیے پہلے سنتے ہیں ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نادیہ سلیمان کی زبانی.
شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے دورہ چین کی تصدیق چین اور شمالی کوریا دونوں نے کر دی ہے. چین کے سرکاری ٹی وی پر چین کی جانب سے شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان کا رسمی استقبال دکھایا گیا. چینی خبر رساں ایجنسی شنخوا کا کہنا ہے کہ کم جونگ ان کے چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ کامیاب مذاکرات ہوئے ہیں. ایجنسی کے مطابق غیر سرکاری دورے کے دوران کم جونگ ان نے اپنے چینی ہم منصب کو جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کے عزم پر قائم رہنے کی یقین دہانی کرائی ہے. اس موقع پر کم جونگ ان نے کہا کہ جزیرہ نما کوریا میں جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے اگر جنوبی کوریا اور امریکہ ہماری کوششوں کا خیر سگالی کے ساتھ جواب دیتے ہوئے امن اور استحکام کا ماحول تیار کریں. جنوبی کوریا کی وزارت انضمام کے ترجمان نے اس ملاقات کے حوالے سے خبروں کے رد عمل میں کہا,
جنگوک جنگبوکا کم جونگ ان ویونجانگ بانگجونگ ساشل بالپیورل
چینی حکومت نے ہمیں پیشگی اطلاع دی تھی کہ کم جونگ ان دورہ کرنے والے ہیں. میں کہہ سکتا ہوں کہ جنوبی کوریا اور چین معاملے پر سنجیدہ مشاورت کر رہے ہیں. شمالی کوریا اور چین کے درمیان تعلقات کی بہتری سے کوریائی جزیرے پر زیر التواء مسائل حل کرنے میں مدد ملے گی.
ادھر اس دورے کو امریکہ اور جنوبی کوریا کے ساتھ شمالی کوریا کی جانب سے مذاکرات پر رضامندی دیے جانے کے تناظر میں بہت اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے. تاہم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ چین اور شمالی کوریا کے سربراہان کے درمیان ہونے والی ملاقات اچھی رہی. سوشل میڈیا پر انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ شمالی کوریا پر پابندیاں اور دباؤ جاری رہے گا. جاپان نے بھی کچھ اس طرح کے ہی رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ شمالی کوریا کے خلاف عائد تجارتی پابندیاں فی الحال اٹھانے کو تیار نہیں. جاپانی وزیر اعظم شنزو آبے نے کہا,
جاپانی حکومت اس پیش رفت کو بہت دلچسپی سے دیکھ رہی ہے. ہم ابھی معلومات اکٹھی کر رہے ہیں اور صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ چین کی طرف سے بھی اس حوالے سے کوئی وضاحت جلد مل جائے گی. لیکن جب تک ہم شمالی کوریا کی جانب سے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں دیکھتے, اس وقت تک ہم پابندیاں نہیں اٹھائیں گے.
بیجنگ میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان لیو کانگ سے ان رپورٹس کے حوالے سے پوچھا گیا جن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ صدر شی جن پنگ نے پیونگ یانگ کا دورہ کرنے کے لیے شمالی کوریا کی دعوت کو قبول کیا ہے.
میں اس بات کو دہراتا ہوں کہ چین اور شمالی کوریا کے درمیان اعلیٰ سطحی دورے کرنا ایک روایت رہی ہے. اس طرح کے اعلیٰ سطحی دورے دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. صدر شی نے کم جونگ ان کے ساتھ ملاقات کے دوران کہا کہ وہ شمالی کوریا کے ساتھ مناسب وقت پر باہمی رابطوں, دونوں ملکوں کے خصوصی نمائندوں کے دوروں اور خطوط کے تبادلے کے ذریعے مسلسل روابط کو برقرار رکھنے کے لیے تیار ہیں.
چین شمالی کوریا کا اقتصادی طور پر اتحادی ہے. شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کا 2011 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد یہ پہلا غیر ملکی دورہ ہے. کم جونگ ان آئندہ ماہ جنوبی کوریا کے رہنما مون جے ان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کرنے والے ہیں.
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے نادیہ سلیمان سے سنا. اس ملاقات کی مزید تفصیلات اور تجزیے کے لیے میں نے بیجنگ میں صحافی صاحب الداس گپتا سے بات کی.
پہلی بات تو یہ ہے کہ چینی سرکار نے اس کو ایکنالج کیا کہ ہاں ایسی بات ہوئی اور کم الجنگ ادھر آئے تھے اور پریسیڈنٹ سی جن پنگ سے ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈی نیوکلرائزیشن کے طرف آگے قدم بڑھانے کا وعدہ نارتھ کوریا کی ٹیم کر کے گئے ہیں اور یہ بھی کہہ کے گئے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ وہ بات چیت کرنے کی شروعات کرنے جا رہے ہیں. یہ تین باتیں چینی سرکار کی طرف سے آئی.
اچھا یہ بتائیں کہ یہ جب وہاں گئے تو اسے خفیہ بھی رکھا گیا, بعد میں اس کی پبلسٹی یا تشہیر بھی کی گئی, اس کی وجہ کیا ہے؟
2011 میں جب ان کے پتاجی آئے تھے تبھی خفیہ رکھا گیا تھا اور 4 دن کے بعد بتایا گیا تھا. اور یہ بھی تعجب کی بات ہے, یہ کبھی ایئرکرافٹ استعمال نہیں کرتے ہیں, ٹرین نہیں آتے ہیں اور یہ ٹرین ڈائریکٹ نارتھ کوریا سے آتی ہیں اور ایک پرکار کی کلر کا ٹرین ہے, اسی لیے جاپانیز میڈیا نے اسے اسپاٹ کیا تھا. یہ یلو اور گرین کلر کا ٹرین ہوتا ہے اور پورا ٹرین نہ صرف پریسیڈنٹ اور مطلب نارتھ کوریا کی لیڈر اور اس کے آفیشل ہوتے ہیں.
جی
یہ ان کا ٹریڈیشن ہے.
جی سیب الدس, یہ بتائیں کہ کم جونگ اون کی جنوبی کوریا کے صدر سے بھی ملاقات طے ہے, امریکی صدر سے بھی ملاقات ایکسپیکٹڈ متوقع ہے, کیا اس سے یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں بھی کیا یہ ان ملاقاتوں سے پہلے کی تیاری ہے کہ وہ اپنی پوزیشن طے کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں؟
دیکھیے اگر آپ واشنگٹن میں تو پورا کایا پلٹ ہو گیا. کل تک پریسیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ یہ سمجھتے تھے کہ سکس پارٹی ٹاک جو نیوکلیرائزیشن کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں سب سے بڑا پتا چین کے ہاتھ میں ہے, کیونکہ چین ایک ماتر وہ ملک ہے جو نارتھ کوریا کے نزدیک ہے.
جی
اور نارتھ کوریا ان کی بات مانتا ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ ساؤتھ کوریا جو امریکہ کے نزدیک ہے, وہاں ساؤتھ کوریا میں اولمپکس ہو رہی تھی اور چین اس جنگ میں اپنی بہن کو بھیجا اور ساؤتھ کوریا کے ساتھ پرانے جھگڑے مٹا کر دوستی کی بات ہونے لگی, بات چیت بھی آگے بڑھی اور یہ لگ رہا تھا کہ پورا سے پورا امریکہ سے کھیل ہے. اس کے بعد پریسیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا کہ ہم تو کم سے خود بات کرنے کو تیار ہیں. لگ رہا تھا کہ امریکہ کا جو پورا راجنیتی ہے وہ یہ ہے کہ سائڈ لائن کر دے چین کو, اور چین کا جو سب سے بڑا امپورٹنس ہے لیڈر ہے امریکہ کے وجود میں اس کو کمزور کر دے اور امریکہ ڈائریکٹ چین سے بات کرنا چاہیے. ایسے حالت میں جب چین میں آ جاتا ہے اور کسی اور ملک میں تو کبھی گیا نہیں ہے ایسے پریسیڈنٹ بننے کے بعد 2011 سے اتنے سالوں میں نہیں گیا ہے, اس کا پورا سگنیفیکینس یہ ہے کہ چین اب کا اپنا جو دبدبا ہے نارتھ کوریا پہ وہ برقرار ہے, یا تو اگر کچھ کم ہوا تھا تو انہوں نے اس میں سدھار آ گیا. یہ چینی ڈپلومیسی کا ایک بہت بڑا نمونہ ہے, اتنا بڑا نمونہ ہے کہ امریکہ سب قبول نہیں کرے گی لیکن امریکہ کافی حد تک ہل گئی ہوگی.
ٹھیک ہے, چین کی آپ بات کر رہے ہیں تو یہ بتائیں کہ چائنا پہلے کھل کر کبھی نہیں آتا تھا شمالی کوریا کے بارے میں, اس کی حمایت کے بارے میں, تو کیا یہ چین امریکہ کی جو ٹریڈ وار ہے کیا اس کی ایک وجہ لگتی ہے؟ یہ
ٹریڈ وار کا ایک مطلب الگ الگ لیور استعمال کر کے آپ اپنے سامنے والے کو دبائیں گے. تو ٹریڈ وار جیسے ٹرمپ نے اناؤنس کر دیا ہے اور چین کو ایک طرح سے کمزور ہے, چین ریٹیلیشن کی بات تو کر رہی ہے لیکن چین کچھ بھی کرے گی چین کو خود کو نقصان ہوگا, اس لیے چین تھوڑا سا کمزور پوزیشن میں ہے. اب نارتھ کوریا کا مسئلہ آیا ہے تو یہ پورا کا پورا اس کا دائرہ بڑھ گیا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ امریکہ ساؤتھ چائنا کی وشے کو لے کے دباؤ ڈالے, تو اب صرف ٹریڈ پہ نہیں رہا ہے, اب یہ دونوں کے بیچ میں جو ڈسپیوٹ ہے دو دیشوں کے بیچ میں اس میں بہت زیادہ بڑھ جائے گا ایسا لگ رہا ہے.
بیجنگ سے تھے صحافی صاحب الداس گپتا. آئیے اب شمالی کوریا کے بارے میں امریکی پالیسی پر بات کرتے ہیں. توقع ہے کہ امریکی صدر شمالی کوریا کا دورہ کر سکتے ہیں. یہاں سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ کوریا کے مسئلے کو واقعی حل کرنے میں سنجیدہ ہے؟ اس بارے میں مزید تجزیے کے لیے میں نے امریکہ میں سینٹر فار گلوبل پالیسی میں سینئر فیلو کامران بخاری سے بات کی اور پوچھا کہ کیا شمالی کوریا کے حوالے سے ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسی کامیاب ہو رہی ہے؟
کچھ لگ تو رہا ہے کہ کامیاب ہو رہی ہے, کیونکہ یہ پہلی بار ہے کہ صدور کے لیول کے اوپر جو ہے کوئی ملاقات کی بات کی جا رہی ہے, اور بالخصوص یہ بات جو ہے جنوبی کوریا سے آئی ہے, وہ اس ملاقات کو بیسیکلی ارینج کر رہے ہیں اور اس میں چین بھی شامل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پالیسی تھی کہ بھئی دیکھیں ہم جو ہے اگر آپ ہمیں مجبور کریں گے تو ہمیں جنگ کرنی پڑے گی, اور اگر ہم کرنا نہیں چاہتے تو بتائیے کہ جو ہے کوئی ڈیل بن سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو طریقہ کار ہے اس نے جو ہے کم از کم لچک پیدا کی ہے پنگیانگ کے اندر, جو کم جونگ ان کی جو حکومت ہے ان کی ریاست ہے وہ اب کچھ مائل نظر آ رہی ہے, لیکن یہ ہے کہ ابھی پوری طریقے سے کچھ کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا.
آپ نے کہا کہ مائل نظر آ رہی ہے, لیکن امریکہ نے جو تین لائنز رکھی تھیں کہ اگر کوریا نے جوہری بم بنائے تو تباہ کر دیں گے, میزائل داغے تو یہ کر دیں گے, اور شمالی کوریا نے وہ تمام لائنز کراس کی ہیں, تو پھر بات کہاں کر رکی؟
دیکھیں بات یہ نہیں ہے کہ اپنا شمالی کوریا جو ہے وہ بم بنائے گا تو یہ ہو جائے گا. بم وہ بنائے ہوئے ہیں, انہوں نے بڑے زمانے کا بم ان کے پاس ہے. اب جو لیٹسٹ جو سچویشن ہوئی ہے جس میں امریکہ کو تشویش ہوئی ہے اور الارم بیلز جو ہے نا وہ بج رہی ہیں, وہ یہ ہے کہ وہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو بیلسٹک مسل ٹیکنالوجی کے ساتھ مرج کر چکے ہیں. اب ان کے پاس جو ہے جو انٹیلیجنس ایسٹیمیٹ ہے, کہ پہلے کانفیڈنس تھا نیشنل انٹیلیجنس ایسٹیمیٹ ہوتا ہے امریکہ کے اندر, تو وہ جو انٹیلیجنس کمیونٹیز کا مجموعہ ہوتا ہے, اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پوری طریقے سے تو نہیں پتا کہ یہ ٹیکنالوجیز مرج ہو چکی ہیں اور انہوں نے میزائل کے اوپر جو ہے وہ یہ ہتھیار جو ہے لیس کر دی ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ کہنا کہ وہ نہیں کر سکتے اور وہ بھی بڑے دور ہیں, وہ وقت جاتا رہا. تو وہ جو اب ایک عدم اعتماد ہے اپنی جو پرانی انٹیلیجنس تھی ایسٹیمیٹ تھا اس سے جو ہے وہ معاملہ آگے جا چکا ہے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو یہ تسلیم کرنا پڑ رہا ہے کہ بھائی دیکھیں اب یہ ایک فیٹ اکامپلی ہے, اور میں سمجھتا ہوں شمالی کوریا بھی یہی چاہتا ہے کہ آپ وہ یہ کہیں کہ دیکھیں جوہری ہتھیار اور جوہری ٹیکنالوجی جو ہے خاص طور پہ ویپنائزیشن جو ہے وہ تو ہم کر چکے ہیں, اب آپ ہمیں تسلیم کر لیں تو پھر ہم بیہیو کریں گے. ہمیں مزید یہ چیزیں چاہیے, ایک تو ہماری جو ہے ریجیم سیکیورٹی چاہیے, پھر یہ ہے کہ ہماری جو معاشی حالات ہیں وہ بڑے کمزور ہیں اور ان کو بہتر کرنا ہے, تو آپ ہمارے سے اس موضوع پہ بات کریں. یہ ان کی بارگننگ پوزیشن ہے. امریکہ ابھی بھی چاہ رہا ہے کہ کوئی بھی بارگننگ ہو تو اس میں کسی طریقے کا کوئی کیپ آ جائے کہ بھائی وہ ٹھیک ہے انہوں نے ہتھیار بنا لیے ہیں, لیکن بیسٹ کیس سینیریو یہ ہے کہ وہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے اگر آپ یہ گیو اپ کر دیتے ہیں جیسے لیبیا نے کیا تھا تو 2003 میں, تو ہم آپ کو تسلیم کر لیں گے, آپ کے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں گے, آپ کے مسائل حل کر دیں گے, جو بھی آپ کے جن تحفظات ہیں ہم ان پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ شمالی کوریا اتنی جلدی جو ہے وہ ٹاول تھرو ان کرے گا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہارڈ بارگننگ ہوگی, اور ہارڈ بارگننگ میں وہ کہیں گے کہ نہیں نہیں ہم یہ تو آپ کو ماتھ بال تو ہم نہیں کر سکتے اپنا پروگرام, تو اب آپ مزید بتائیے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم کیپس رکھ لیں گے, کوئی لمیٹیشنز ایکسیپٹ کر لیں گے, جیسے ایران کا معاملہ ہوا تھا. جو ایران کا ماڈل ہے کہ بھائی ہم اپنا پوری طریقے سے جو جوہری پروگرام ہے وہ ختم نہیں کریں گے, لیکن یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر کچھ پابندیاں ایکسیپٹ کر لیں.
ویسے کامران, بعض مبصرین کا یہ بھی خیال ہے کہ شمالی کوریا کو بہانہ بنا کر امریکہ جو ہے وہ چین پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے.
نہیں نہیں نہیں, وہ کنسپریسی تھیوری ہے چین کے اوپر, تو بلکہ الٹا ہے.
جی,
چین استعمال کر رہا ہے نارتھ کوریا کو لیوریج حاصل کرنے کے لیے, کیونکہ جب سے صدر ٹرمپ کی انتظامیہ آئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھائی جو آپ کے ساتھ پہلے جو وہ کامرس کا اور ٹریڈ کا ریلیشن شپ تھا, جو کچھ آپ کرتے آئے جو ہے نا پرانے صدور کے زمانے میں, تو وہ ہم تسلیم نہیں کریں گے, اب آپ کو ہمارے ساتھ ری نیگوشیٹ کرنا پڑے گا, جو بھی ٹریڈ ڈیل ہے ٹیرفس وغیرہ بھی ہم استعمال کریں گے اور ہم آپ کو وہ, تو وہ اس پس منظر میں چین جو ہے وہ شمالی کوریا کا جو ایشو ہے اس کو ایکسپلوئٹ کر رہا ہے تاکہ امریکہ کے ساتھ لیوریج حاصل کر سکے.
شمالی کوریا کے حوالے سے ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسی پر تجزیہ کر رہے تھے واشنگٹن سے کامران بخاری, جو امریکہ میں سینٹر فار گلوبل پالیسی میں سینئر فیلو ہیں. شمالی کوریا کے معاملے میں جو سیاست چل رہی ہے اس میں کون سا علاقائی ملک کیا چاہتا ہے یا کس ملک کا کیا مفاد ہے, اور اس سب میں روس کہاں کھڑا ہے, اس بارے میں نے سینٹر فار ایسٹ ایشین اسٹڈیز سے وابستہ پروفیسر الکا آچاریہ سے بات کی اور پوچھا کہ اس کھیل میں روس کا کیا کردار ہے.
روس ایک طرح سے شامل ہے, کیونکہ اگر آپ کو یاد ہوگا جو سکس پارٹی ٹاکس جو شروع کی گئی تھی
उसमें चाइना, रशिया, यूएस, जापान, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, इन सब का योगदान महत्वपूर्ण समझा गया था और कि इन सभी देशों को जो कोरिया पेनिनसुला पे स्टेबिलिटी है और जो उसका जो न्यूक्लियर जो परमाणु मुक्त करने के लिए जो डिस्कशन चल रहा था, इन सब का, इन सब देशों का उसमें एक तरह से स्टेक था। तो इसलिए रूस तो चाहे फॉर्मली शामिल हो चाहे ना हो, लेकिन रूस का भी एक योगदान रहेगा, भागीदारी रहेगी और हो सकता है चीन और रूस के बीच में इसके ऊपर चर्चे चलें।
तो अभी ये बताएं कि इस सारे मामले में जापान और जनूबी कोरिया यानी जो साउथ कोरिया है, इनके क्या मफाद हैं? इन बड़े हाथियों की लड़ाई में ये दोनों भी क्या पिसेंगे?
नहीं, देखिए सबसे जो अहम, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा दबाव इस समय पड़ रहा है वो है साउथ कोरिया, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका की तरफ से नॉर्थ कोरिया के ऊपर जो थ्रेट्स आए हैं और जो शुरू शुरू में जब सब पूरा पूरा जो विश्व था वो एकदम पांच रो के बैठा था कि जब बात हो रही थी कि इनको हम न्यूक्लियर वेपन से उड़ा देंगे और उधर से वो अपने टेस्टिंग पे टेस्टिंग किए जा रहे थे किम जोंग उन, तो ये जब सब ब्रिंकमैनशिप चल रही थी तो साउथ कोरिया जो के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर था, क्योंकि अगर कोई इन सभी जो खिलाड़ी हैं इस सिचुएशन में, साउथ कोरिया ने मेरे ख्याल से साफ कर दिया था कि वो इस ब्रिंकमैनशिप के बिल्कुल खिलाफ था, और जितने भी अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच में बातचीत चली थी वो यही थी कि मुझे जहां तक अनुमान लगाया जा सकता है कि साउथ कोरिया ने इसके बिल्कुल खिलाफ अपना पक्ष रख दिया था। जापान का जहां तक सवाल है तो ऑब्वियसली वही है, अगर कोई किसी भी तरह का एक परमाणु इंसिडेंट होता है तो जापान के ऊपर सीधा सीधा असर पड़ेगा। तो इसलिए ये छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है, ये ही है जिनके सबसे ज्यादा स्टेक्स हैं। और देखने वाली बात ये थी कि जब नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच में ये जो एक बड़ा हाई लेवल ब्रिंकमैनशिप चल रही थी, उस समय ये बात तो साफ थी कि किम जोंग उन जब तक के अपने आप को सुरक्षित नहीं समझेंगे तब तक के वो इसको टॉक्स की तरफ नहीं बढ़ाएंगे। और बात वही हुई कि हम ये देखते हैं कि किम जोंग उन ने ये कह दिया है कि वो कोरियन पेनिनसुला को परमाणु मुक्त करना चाहते हैं, इसके लिए वो पूरी तरह से बात दें,
यानी न्यूक्लियर हथियारों से पाक करना चाहते हैं।
हाँ, डी न्यूक्लियराइज करना चाहते हैं पेनिनसुला को, जो जिसपे चीन भी जोर दे रहा है, जिसपे साउथ कोरिया भी जोर दे रहा है। लेकिन ये उसी तभी निर्भर होगा कि जब ये यूएस का जो खतरा महसूस कर रहा है नॉर्थ कोरिया वो कम हो। तो ये दो बातें साथ साथ चल रही हैं कि अगर कोरियन पेनिनसुला को डी न्यूक्लियराइज करना है तो अमेरिका को अपनी सैन्य गतिविधियां आसपास वहां पे कम करनी पड़ेंगी, और चीन का और साउथ कोरिया का दोनों का इसमें ही हित है कि वहां से अमेरिकन, साउथ कोरिया तो उतना नहीं लेकिन चीन का तो हित है ही है कि अमेरिकन फोर्सेज वहां से हट जाएं। तो ये जो अभी मीटिंग हुई है किम जोंग उन और शी जिनपिंग के बीच में, मुझे लगता है कि ये पहली मीटिंग है जो तीसरे जनरेशन ऑफ लीडर्स में हो रही है। जो पहले लीडरशिप थे वो उनके बीच में बहुत ही घनिष्ठ ताल्लुकात थे,
बहुत गहरे ताल्लुकात थे, यानी
बहुत गहरे ताल्लुकात थे, और वो सिलसिला अब शायद शी जिनपिंग आगे बढ़ाना चाहते हैं
जी।
क्योंकि वो ये साफ साफ देख रहे हैं कि उनको एक बड़ी भूमिका इस कोरियन पेनिनसुला के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में निभानी पड़ेगी। जिस तरह से वो चीन एक अपने आप को विश्व में एक उभरता हुआ एक पावर है और अमेरिका के साथ वो इस दुनिया के सबसे जो बड़े बड़े मसले हैं उनमें वो किस तरह से इनको रिजॉल्व करते हैं, तो ट्रंप और शी जिनपिंग दोनों ही देख रहे हैं कि अगर ये कोरियन पेनिनसुला की समस्या को कहीं सोल्यूशन की तरफ ले जाते हैं तो दोनों के लिए, दोनों लीडर्स के लिए एक बहुत बड़ा भारी एक फेदर इन द कैप होगा जिसे कहते हैं।
ये थी प्रोफेसर का आचार्य जो सेंटर फॉर ईस्ट एशियन स्टडीज से वाबस्ता हैं। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के मुकाबले में रूस के पास कितनी फौजी सलाहियत है? नहीं तो आइए bbcurdu.com पर। اپنی رائے کا اظہار کریں.
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر.
ٹرمپ آئیں گے ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-275. یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے. اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور.
بال ٹیمپرنگ اسکینڈل میں ملوث اسٹیون اسمتھ اور ڈیوڈ وارنر پر کرکٹ آسٹریلیا نے ایک ایک سال کی پابندی عائد کر دی ہے، جبکہ کیمرون پر 9 ماہ کی پابندی عائد کی گئی ہے. ان تینوں کھلاڑیوں کو جنوبی افریقہ سے وطن واپس روانہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس اسکینڈل سے لائے اور وہ اپنی ذمہ داری نبھاتے رہیں گے. آسٹریلوی ٹیم جنوبی افریقہ کے خلاف چوتھا اور آخری ٹیسٹ میچ جمعے سے جوہانسبرگ میں کھیلنے والی ہے اور میٹ رینشا، جو برنس اور گلین میکسویل کو آسٹریلوی اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے. وکٹ کیپر ٹیم پین کو پہلے ہی کپتان مقرر کیا جا چکا ہے. کرکٹ آسٹریلیا کے چیف ایگزیکٹو جیمز سدرلینڈ نے ان کھلاڑیوں کی حرکت پر آسٹریلوی عوام سے معافی مانگی ہے. دوسری جانب بھارتی کرکٹ بورڈ نے اسمتھ اور وارنر کو آئی پی ایل میں بھی حصہ لینے سے روک دیا ہے. اسمتھ راجستھان رائلز اور وارنر سن رائزرز حیدرآباد کی طرف سے کپتان کی حیثیت سے کھیلنے والے تھے. پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم نے سری لنکا کے خلاف 3 میچوں کی سیریز کا پہلا T20 انٹرنیشنل 1 وکٹ سے جیت لیا. سری لنکا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 6 وکٹوں پر 129 رنز بنائے. پاکستانی خواتین ٹیم نے 19.5 اوورز میں مطلوبہ اسکور پورا کر لیا. جویریا خان نے 52 اور کپتان بسما معروف نے 42 رنز اسکور کیے. اس سے پہلے پاکستانی ٹیم ون ڈے سیریز 3-0 سے جیت چکی ہے. فٹ بال کے بین الاقوامی میچوں میں اسپین نے ارجنٹائن کو 1-1 میں 6 گول سے شکست دے دی. برازیل نے عالمی چیمپئن جرمنی کو 1 گول سے ہرایا. نمبر 2 سیڈ میرین چلیچ کو میامی اوپن میں جان اسنر کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا. الیگزینڈر زیوریف نک کریوس کو 6-4 اور 6-4 سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے. خواتین مقابلوں میں وکٹوریا آزارینکا اور سلون اسٹیونس سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں.
کھیل کی خبریں آپ کے لیے لے کر آئے تھے عبدالرشید شکور. کرکٹ آسٹریلیا نے بال ٹیمپرنگ اسکینڈل میں ملوث قومی کرکٹ ٹیم کے معطل کپتان اسٹیو اسمتھ کو اور نائب کپتان ڈیوڈ وارنر پر 1 سال کی پابندی عائد کر دی ہے. اس خبر کی تفصیل اور تجزیہ بھی آیا چاہتا ہے. یہاں پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے اہم عالمی خبروں کے خلاصے کا. سنیے نازش ظفر کی زبانی.
چین اور شمالی کوریا نے باضابطہ طور پر تصدیق کی ہے کہ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ اون نے چین کا دورہ کیا اور اعلی حکام سے ملاقاتیں کیں. مصر میں 3 روزہ ووٹنگ کے عمل کا آج آخری دن ہے. امید کی جا رہی ہے کہ صدر عبدالفتح السیسی مزید 4 سال کے لیے صدر منتخب ہو جائیں گے. روس نے برطانیہ سے کہا ہے کہ وہ ثابت کرے کہ سابق ڈبل ایجنٹ اور ان کی بیٹی پر حملے کے پیچھے خود ان کے اپنے جاسوس نہیں ہیں. پاکستان میں فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ باجوا ڈاکٹرائن کو صرف سیکیورٹی تناظر میں دیکھا جائے. افغان طالبان نے ہلمند صوبے میں عام شہریوں سے کہا ہے کہ وہ ان کے زیر قبضہ علاقے میں ان سے جنگ بندی کی درخواست لے کر نہ آئیں، ورنہ نتائج کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. آسٹریلیا نے بال ٹیمپرنگ اسکینڈل میں ملوث قومی کرکٹ ٹیم کے معطل کپتان اسٹیو اسمتھ اور نائب کپتان ڈیوڈ وارنر پر 1-1 سال کی پابندی عائد کر دی ہے. اس خبر کی تفصیل اور تجزیہ ابھی آنے کو ہے، لیکن پہلے رخ کرتے ہیں پاکستان کا، جہاں آج راولپنڈی میں پاکستان آرمی کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ میجر جنرل آصف غفور نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے منسوب مبینہ باجوہ ڈاکٹرین کے بارے میں کہا ہے کہ اس نظریے کو صرف اور صرف سیکیورٹی کے تناظر میں دیکھا جائے. کیونکہ اس کا بنیادی مقصد پاکستان کو امن کی طرف لے جانا ہے. فوج کے ترجمان نے کہا، پاکستان کی فوج نے آئین میں ہونے والی 18ویں ترمیم کی کمی بھی کبھی بھی مخالفت نہیں کی ہے. تفصیلات کے ساتھ نامہ نگار عابد حسین.
آج راولپنڈی میں آئی ایس پی آر کے سربراہ میجر جنرل آصف غفور نے صحافیوں سے پریس کانفرنس میں بات کرتے ہوئے چند روز قبل آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے نام سے مشہور ہونے والی باجوہ ڈاکٹرائن کے بارے میں کہا کہ اس کو صرف اور صرف سیکیورٹی کے تناظر میں دیکھا جائے، کیونکہ اس کا بنیادی مقصد پاکستان کو امن کی طرف لے جانا ہے.
اگر کوئی باجوہ ڈاکٹرائن ہے پر سے، تو وہ سیکیورٹی لینس سے یہ بات چیت ہے جو کہ کی گئی کہ پاکستان کو سیکیورٹی کے لینس سے، امن و امان کے حساب سے وہاں لے کے جانا جیسا کہ پاکستان کو ہونا چاہیے، اور یہ ہر پاکستانی کا خواب ہے.
انہوں نے کہا کہ کئی صحافیوں نے درخواست کی تھی کہ وہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملنا چاہتے ہیں، جس کے بعد اس ملاقات کا انتظام کیا جو کہ تقریباً 3 سے 3.5 گھنٹے تک جاری رہی، اور یہ ملاقات آف دی ریکارڈ تھی. ڈی جی آئی ایس پی آئی میجر جنرل آصف غفور نے مزید کہا کہ باجوہ ڈاکٹرائن کا مقصد پاکستان کو ویسا بنانا ہے جیسا کہ وہ 9/11 سے پہلے تھا، یا جیسا وہ پہلی افغان جنگ سے قبل تھا. اس ڈاکٹرائن کو صرف سیکیورٹی کے تناظر میں دیکھا جانا چاہیے. ملک میں جاری حالات اور حال ہی میں آرمی چیف کی پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے ہونے والی گفتگو کے تناظر میں کیے گئے ایک سوال کے جواب میں جنرل آصف غفور نے کہا کہ آرمی کا این آر او سے کوئی لینا دینا نہیں ہے.
اگر آرمی چیف نے ملنا ہوگا، اور جو ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور چیف منسٹر پنجاب سے ان کی ملاقات پہلے بھی ہوئی ہے، اور لیکن وہ ابھی چیف منسٹر پنجاب نے جو فینسنگ ہو رہی ہے افغانستان پاکستان کے بارڈر کے اوپر، تو جب یہ پروجیکٹ شروع ہوا تو ہی میرے ٹیلی فون کال ٹو آرمی چیف کے چیف صاحب، یہ جو آپ کا انیشیٹو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ تو سپورٹ کر ہی رہی ہے، لیکن اس میں آپ کو کچھ فائنینشیل اسسٹنس جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے، آج تو ان کی ٹیلی فون پہ بات ہوئی.
پریس کانفرنس میں 18ویں ترمیم کے حوالے سے پوچھے جانے والے سوال کے جواب میں جنرل آصف غفور نے کہا کہ ہم نے کبھی بھی اس ترمیم کو برا نہیں کہا ہے. دوسری جانب سعودی عرب میں بھیجے جانے والی پاک فوج کے سوال پر آصف غفور نے جواب دیا کہ ایسا 1982 میں کیے گئے معاہدے کے تحت کیا گیا ہے، اور اس میں ایسی کوئی شک نہیں ہے جس سے فوجیوں کی تعداد پر کوئی بات کی گئی ہو.
صوبہ بلوچستان اور سندھ کے سرحدی علاقے میں ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے کتے کی قبر. اس کی ملکیت پر دونوں کے درمیان تنازع ہے. کیسا ہے یہ تنازع اور کہاں ہے یہ علاقہ، ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے ذکر بلوچستان کا ہی، جہاں ایک نئی سیاسی جماعت قائم کی جا رہی ہے. یہ نئی جماعت بلوچستان میں نون لیگ کے منحرف اراکین، قاف لیگ کے اراکین پر مشتمل گروپ کے علاوہ بعض دیگر شخصیات کی جانب سے قائم کی گئی ہے. کیا یہ نئی جماعت بلوچستان میں کسی بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکے گی یا نہیں، اس بات کا جائزہ لیا ہے کوئٹہ سے ہمارے نامہ نگار محمد کاظم نے.
بلوچستان میں رواں سال کے دوران بعض اہم تبدیلیاں رونما ہوئیں. یہ تبدیلیاں نواز لیگ کی قیادت میں قائم بلوچستان میں مخلوط حکومت کے خاتمے، آزاد حیثیت سے 6 سینیٹروں کی کامیابی، اور آزاد سینیٹروں کے گروپ سے چیئرمین سینٹ منتخب کرانے کی شکل میں سامنے آئیں. ان تبدیلیوں کو لانے میں بلوچستان میں نون لیگ کے منحرف اراکین اور کاف لیگ کے اراکین پر مشتمل گروپ نے اہم کردار ادا کیا. اب اس گروپ کی جانب سے نئی جماعت کے قیام کا اعلان کیا گیا ہے. سینئر صحافی رضا الرحمان کہتے ہیں کہ جو لوگ اس پارٹی کو بنانے جا رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ حکومت سازی سمیت بلوچستان کے بارے میں تمام اہم فیصلے اسلام آباد کی بجائے بلوچستان میں ہوں.
شاید وہ یہ پارٹی لانچ کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے کہ بلوچستان کی سطح پر یہاں پر بیٹھ کر اب فیصلے کیے جائیں. کیوں
اس گروپ کی جانب سے صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ بنایا گیا. صادق سنجرانی بلوچستان میں سیاسی حوالے سے ایک غیر معروف شخصیت ہیں، نہ ہی ان کا تعلق یہاں کے کسی معروف سیاسی خاندان سے ہے. صادق سنجرانی کی بطور چیئرمین سینٹ کامیابی کے بعد نئی پارٹی کے قیام سے کیا بلوچستان میں کوئی تبدیلی آئے گی، کیا یہاں کی سیاست عام لوگوں کے ہاتھ میں آئے گی؟ سینئر صحافی سید علی شاہ اس حوالے سے زیادہ پر امید نہیں. ان کا کہنا ہے کہ اس کے بنانے والے وہی لوگ ہیں جو ماضی میں ار حکومت کا حصہ رہے ہیں.
میرے خیال میں اس نئی جماعت میں سارے وہ لوگ شامل ہیں جو جب سے بلوچستان کو صوبے کا سٹیٹس ملا ہے، یا جب سے 1985 کے انتخاب جو غیر جماعتی انتخابات تھے، یہ اس وقت سے اپنی نشستوں کو جیتے چلے آ رہے ہیں.
اس پارٹی کو بنانے کے پیچھے کون لوگ ہیں، ان میں سے بعض کے بارے میں رضا الرحمان کا کہنا ہے.
ایک آئیڈیا دیا تھا بہت پہلے جان جمالی صاحب نے بھی، اور اس کے علاوہ نواب مقصی بھی تھے اس میں، تو ان تمام جو پرانے سیاستدان تھے تو انہوں نے اس کے اوپر جو کام شروع کیا، اور بالآخر اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ ایک نئی جماعت بلوچستان کی سطح پر قائم کی جائے.
سینئر تجزیہ کار اور کوئٹہ میں بول ٹی وی کے بیورو چیف شہزدہ ذوالفقار سے جب پوچھا گیا کہ کیا مجوزہ نئی جماعت بلوچستان میں کسی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوگی تو ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے کئی سوالات ہیں۔
وہی ایک گروپ ہے اور ان کے ساتھ کون لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے 30-30 سال سے گورنمنٹ میں رہے ہیں، منسٹرز رہے ہیں اور بے پناہ ان پہ چارجز ہیں اس تمام تباہی کے، اور ان سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ آئیں گے آگے؟ میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔
شہزادہ ذوالفقار نے کہا کہ نئی سیاسی جماعت کے بارے میں کئی آرا سامنے آ رہی ہیں،
یا پھر اس طرح کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید ڈی پولیٹیکلائز کیا جا رہا ہے، ایک نان پولیٹیکل جو لاٹ ہے اس کو ایک پارٹی میں اکٹھا کیا جا رہا ہے اور جو ریئل پولیٹیکل فورسز ہے ان کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے، ان کو نان اینٹیٹی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
تاہم بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں بننے والی یہ جماعت دیگر جماعتوں سے مختلف ہوگی۔
ہم ایک نئی سیاسی جماعت بنانے جا رہے ہیں جو ایک پروگریسو پارٹی ہوگی، جو پاکستان بلوچستان میں ایک روایتی طور پہ جو جس طرح پارٹیز رہی ہیں اس سے مختلف ہوگی۔
اس نئی جماعت کے قیام کے حوالے سے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے آج سپہر 3 بجے ایک پریس کانفرنس کرنی تھی، لیکن اسلام آباد میں بعض مصروفیات کی وجہ سے تاحال اس پریس کانفرنس کا انعقاد نہیں ہو سکا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
ادھر بلوچستان اور صوبہ سندھ کے سرحدی علاقے کتے کی قبر کی ملکیت پر دونوں صوبوں میں تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ یہ علاقہ کھیرتھر کے پہاڑی سلسلے میں سندھ کے شہداد کوٹ اور بلوچستان کے خوزدار ضلع کے درمیان واقع ہے، جو سطح سمندر سے 7,500 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ کراچی سے ریاض سہیل۔
سندھ کے سینئر صوبائی وزیر نساء کھوڑو نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کتے کی قبر کا علاقہ سندھ کا حصہ ہے اور رہے گا۔ وہ چھوٹے صوبے کے دوست ضرور ہیں مگر سرحد پر کسی صورت میں سمجھوتا نہیں کریں گے۔ نثار کھوڑو نے پریس کانفرنس میں 1876 کا گزٹ بھی دکھایا اور بتایا کہ کتے کی قبر کا علاقہ تقریباً 2.5 لاکھ ایکڑ اراضی پر مشتمل ہے، جو کھیرتھر کے پہاڑی سلسلے میں ٹھنڈا علاقہ ہے اور یہ گورکھ ہل اسٹیشن سے بھی بلند ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کھیرتھر پہاڑی سلسلہ قمر علی خان میں شامل ہے۔ بلوچی زبان میں لفظ کتے کی قبر نہیں استعمال ہوتا، یہ سندھی زبان کا لفظ ہے۔ نئی حلقہ بندیوں میں بھی اس کو سندھ کا ہی حصہ دکھایا گیا ہے۔ نثار کھوڑوں کا کہنا تھا کہ بلوچستان حکومت نے 3 رکنی کمیٹی بنائی ہے، یہ کمیٹی اپنا کام کرے لیکن حکومت سندھ 1 انچ سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اس سے پہلے گزشتہ روز کوئٹہ میں جمعیت علماء اسلام کے مرکزی نائب امیر اور خوزدار سے رکن قومی اسمبلی مولانا قمر الدین نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ضلع خوزدار کے علاقوں ڈھاڈارو اور کتے کی قبر کو صوبہ سندھ کے علاقے شہداد کوٹ میں شامل کرنا لوگوں کے احساسات اور جذبات سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ مولانا قمر الدین نے الزام عائد کیا کہ حکومت سندھ ایک سازش کے تحت بلوچستان کے ان علاقوں جہاں قدرتی وسائل پائے جاتے ہیں کو بلوچستان سے الگ کر کے سندھ میں شامل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جس کو کسی صورت میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ شہداد کوٹ قمبر پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کی ہمشیرہ فریال تالپور کا حلقہ انتخاب ہے۔ کتے کی قبر کے علاقے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں گیس کے ذخائر موجود ہیں۔ اس علاقے میں بلوچ قبائل کے ساتھ سندھی برادریاں چھٹا اور گھانچا بھی رہتے ہیں۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
بلوچستان اور سندھ کے سرحدی علاقے کتے کی قبر پر دونوں صوبوں کے درمیان تنازع۔ اور اب بات کرتے ہیں کرکٹ کی۔ کرکٹ آسٹریلیا نے بال ٹیمپرنگ اسکینڈل میں ملوث قومی کرکٹ ٹیم کے معطل کپتان اسٹیو اسمتھ اور نائب کپتان ڈیوڈ وارنر پر 1-1 سال جبکہ کیمرن بینکرافٹ پر 9 ماہ کی پابندی عائد کر دی ہے۔ کرکٹ آسٹریلیا کی جانب سے جاری کیے جانے والے بیان کے مطابق تینوں کھلاڑی پابندی کے عرصے کے دوران کسی بھی قسم کی کرکٹ میں ملک کی نمائندگی نہیں کر سکیں گے۔ ادھر انڈین پریمیئر لیگ نے بھی اسٹیو اسمتھ اور ڈیوڈ وارنر کو اس سال ٹورنامنٹ میں شرکت کرنے سے روک دیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ خالد کرامت۔
کرکٹ کی دنیا میں عروج سے زوال کا سفر، جہاں جنوبی افریقہ کے ساتھ اگلے ٹیسٹ میچ سے پہلے آسٹریلوی ٹیم کو اپنی تیاریوں پر توجہ دینی تھی، وہاں انہیں اپنے ساتھیوں کی حرکتوں کی وجہ سے خفت کا سامنا ہے۔ کوچ ڈیرن لیمن کے لیے ہزاروں سوال اور استعفے کے مطالبے۔ کرکٹ آسٹریلیا کے چیف ایگزیکٹو صورتحال کے مدنظر جوہانسبرگ پہنچے تاکہ حالات پر قابو پا سکیں۔ جان سدرلینڈ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا،
میں سب آسٹریلوی شہریوں سے معافی مانگتا ہوں کہ یہ واقعہ پیش آیا، خاص طور پر ان بچوں سے جو کرکٹ کے عاشق ہیں اور ان کھلاڑیوں کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں۔
ایک تفتیش کے مطابق ٹیمپرنگ کا منصوبہ 3 کھلاڑیوں تک ہی محدود تھا۔ کیمرن بینکرافٹ نے ٹیپ کا استعمال کر کے گیند کی حالت بدلی اور کپتان سٹیو سمتھ اور نائب کپتان ڈیوڈ وارنر اس میں شامل ہیں۔ ہیڈ کوچ ڈیرن لیمن کو اس جرم میں ملوث نہیں پایا گیا، مگر ان کی زیر نگرانی ٹیم کے کھلاڑیوں کی جانب سے ٹیمپرنگ کے بعد ان کے کردار پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ مشہور برطانوی کمنٹیٹر ہنری بلوفیلڈ نے کہا کہ یوں آسٹریلین کھلاڑیوں کا مل کر بےایمانی کرنا انتہائی افسوسناک ہے۔
انتہائی افسوسناک بات ہے، ایک کھلاڑی دھوکے بازی کرے وہ ایک الگ بات ہے، مگر یوں مل کر دھوکہ دینا جس میں ٹیم کا کپتان بھی شامل ہو، وہ بھی ایسی ٹیم جو اپنے بلند اخلاق کے دعوے کرتی ہو، اس کے لیے کوئی بھی سزا ہو کم ہی ہوگی۔
کرکٹ آسٹریلیا کی اپنے کھلاڑیوں کو دی گئی سزائیں ایک طرف، مگر کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ جتنا گھمبیر یہ جرم ہے سزائیں اتنی سخت نہیں۔ انگلینڈ ٹیم کے سابق کھلاڑی اور امپائر جان ہولڈر نے کہا،
پاکستانی کھلاڑی پیسے بنانے کی کوشش کر رہے تھے، وارنر اور دوسرے کھلاڑی میچ کا نتیجہ بدلنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر پاکستانیوں کو آئی سی سی نے لمبی سزائیں دی۔ میرے خیال میں یہاں برابر کا سلوک نہیں کیا گیا، آئی سی سی کو دیکھنا ہوگا کہ سزائیں بڑھائیں۔ کھلاڑیوں کو احساس ہونا چاہیے کہ اگر ایسی حرکتیں کریں گے تو اس کھیل میں ان کا کوئی مستقبل نہیں۔
فی الحال آسٹریلوی کھلاڑی جہاں بھی جائیں گے انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بال ٹیمپرنگ کے اس واقعے سے ایک مرتبہ پھر کھیل کی ساکھ پر سوال اٹھے ہیں، لیکن کیا یہ سزائیں ساکھ بحال کرنے کے لیے کافی ہیں؟
بال ٹیمپرنگ کے معاملے میں وارنر سمتھ پر ایک ایک سال اور بینکرافٹ پر 9 ماہ کی پابندی، تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ سزائیں کافی ہیں؟ اس بارے میں ہماری ساتھی عالیہ ناسکی نے آئی سی سی کے سابق صدر احسان مانی سے بات کی اور پوچھا کہ جب سزائیں دی جاتی ہیں تو کھیل کی ساکھ کا ذکر ضرور ہوتا ہے، تو کیا اس بار آئی سی سی کی جانب سے دی گئی یہ سزائیں ان لوگوں کے لیے کافی ہیں؟
نہیں، میں یہ نہیں سمجھتا کہ جو سزائیں آئی سی سی نے دی ہیں وہ جو کرائم ہے اس کے لیے کافی ہیں، یہ کم ہے، بہت کم ہے۔ اور آئی سی سی کو یہ کہنا کہ جی وہ ٹائم گزر گیا جہاں ہم لوگ کچھ لے سکتے ہیں ایکشن، جو وہ غلط بات ہے۔ یہ ایک سچویشن ہے کہ جہاں آسٹریلیا اپنے حق میں میچ فکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا مل کر، یہ ایک کھلاڑی نہیں کر رہا تھا، یہ ٹیم کے جو سینئر پلیئرز ہیں انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ جی ہم بال کی شکل تبدیل کریں گے، بدلیں گے، جس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ان سرکمسٹانسز میں یہ سزا کافی ہے۔
جی میں آپ سے یہاں یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس واقعے کے بعد ایک بار پھر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ آئی سی سی کی طرف سے امتیازی سلوک کیا جاتا ہے، جو آئی سی سی کے فیصلے ہوتے ہیں ان میں کنسسٹنسی نہیں ہوتی ہے، یہ تنقید آپ کی نظر میں کس حد تک جائز ہے؟
جی یہ بالکل جائز ہے، کیونکہ انفارچونیٹلی اس کو آئی سی سی ایک بڑے نیرو ویو سے دیکھ رہا ہے۔ یہ اس آئی سی سی کو جہاں انہوں نے جو بال ٹیمپرنگ کے خلاف ایکشن لیا وہ اپنے رولس کے مطابق لیا، مگر یہ بال ٹیمپرنگ سے بہت زیادہ ہے۔ یہ میرے خیال میں کہ میچ فکسنگ کی کیٹیگری میں آتا ہے، جہاں ان پلیئرز کو 2-3 سال کی سزا ملنی چاہیے اور مل سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں،
جی نہیں نہیں،
جو ان کے کوچ کا رول ہے اس پر بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔
اچھا میں یہ بھی آپ سے یہاں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کھلاڑیوں کو پتا ہوتا ہے کہ آج کل ہر طرف کیمرے لگے ہوتے ہیں، پکڑے جانے کا ڈر اور خدشہ بھی ہوتا ہوگا، اس کے باوجود اس طرح کے واقعے کیوں پیش آتے ہیں؟
یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے، کیونکہ آج کل تو بہت مشکل ہے کہ یہ کوئی کھلاڑی بھی اس قسم کی حرکت کر کے اسے بچ سکے۔ میں ویسے یہ ضرور کہوں گا کہ جو کرکٹ آسٹریلیا نے ایکشن لیا وہ صحیح لیا ہے، کیونکہ ان کے ایکشن سے جو ان کے جو یہ کھلاڑیوں کو بہت نقصان ہوگا۔ صرف آئی پی ایل میں ان وارنر اور سمتھ کے دونوں کے کانٹریکٹ 1 ملین پاؤنڈ سے زیادہ کے تھے۔
بالکل،
اس کے علاوہ جو ایک سال کے لیے بین ہوگا اس پر وہ اندازن کوئی 1.5 ملین ڈالر آسٹریلین ان کو نقصان ہوگا۔
یہ تھے آئی سی سی کے سابق صدر احسان مانی۔
ہمارے ایک پرانے سامے لکھتے ہیں، وقت کتنا بدل گیا ہے۔ انگلستان سے جب بحری جہاز تازہ ڈاک اور اخبارات لے کر 9 ماہ کی طویل مدت میں کلکتے کی بندرگاہ پہ پہنچتا تھا، تو وہاں منتظر انگریز جہاز کے ساحل پر لگنے سے پہلے ہی کشتیاں لے کر اس تک پہنچ جاتے اور ڈاک کے تھیلوں اور اخباروں پہ جھپٹ پڑتے۔
آج آپ کا پیغام برقی طور پر ایک لمحے میں دنیا کے ایک سرے سے دوسرے تک پہنچ جاتا ہے، لیکن کاغذ پر قلم چلا کر دل کی بات رقم کرنے والے ہمارے سامعین آج بھی اس روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔
آپ کے علاقے میں پیغام رسانی کی جدید سہولیات ابھی نہیں پہنچی تو فکر مند نہ ہوں،
آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ کے لیے بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ چین کی مختلف جیلوں میں قید پاکستانی شہریوں کے اہل خانہ نے آج اسلام آباد میں احتجاج کیا اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان قیدیوں کی واپسی کے انتظامات کیے جائیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کرک میں تقریباً 150 سے 200 پست قامت افراد ہیں جو دور دراز دیہاتوں میں رہتے ہیں۔ ان کے اس پست قامت ہونے کی وجہ کیا ہے جانیے گا ذرا دیر بعد، پہلے چلتے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے صوبے میں تشدد کا شکار خواتین کی بحالی اور ان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے حکومت پنجاب سے مدد لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں پشاور سے نامہ نگار رفعت اللہ اورکزئی۔
خیبر پختونخوا حکومت کی وزارت برائے سماجی بہبود، خواتین کی ترقی اور خصوصی تعلیم کی طرف سے پنجاب حکومت کو ایک خط لکھا گیا ہے جس میں ان سے ملتان کی طرز پر قائم انسداد تشدد مرکز برائے خواتین کے قیام میں معاونت کی درخواست کی گئی ہے۔ وزیراعلی پنجاب کے اسٹریٹجک ریفارم یونٹ کے ڈائریکٹر جنرل سلمان صوفی نے بی بی سی کو بتایا کہ خیبر پختونخوا حکومت کی درخواست پر ان کو ملتان میں قائم خواتین کے انسداد تشدد مرکز کی PC1 کی کاپی فراہم کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا،
حکومت پنجاب نے پچھلے سال پہلا انسداد تشدد مرکز برائے خواتین جو ہے ملتان میں قائم کیا تھا، جو وومن پروٹیکشن بل کے تحت بنایا گیا ہے۔ اس میں تمام جو سہولیات ہیں، پولیس، پروسیکیوشن، میڈیکو لیگل اور اس کے علاوہ ریہیبلیٹیشن، یہ ایک چھت کے نیچے پرووائڈ کی جاتی ہیں جو وکٹمز اور وائلنس کو، جو عورتیں ہوتی ہیں جن پر تشدد کیا جاتا ہے، اور اس میں تمام سٹاف جو ہے وہ فیمیل ہیں۔ تو اس میں الحمدللہ ہم نے ایک سال کے اندر 1500 سے زیادہ تشدد کے کیسز کو فوراً ریزالو کیا، اور یو این وومن نے پھر مختلف جو صوبے ہمارے باقی ہیں، KP، سندھ، بلوچستان، ان کو انوائٹ کیا کہ اس ماڈل کو اسٹڈی کیا جائے کہ یہ ان کے صوبوں میں بھی اس کو تاکہ لے کے جایا جائے۔
سلمان صوفی نے مزید کہا کہ وہ خیبر پختونخوا حکومت کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے پنجاب کی طرز پر انسداد تشدد کے مراکز قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس ضمن میں ان سے بھرپور تعاون کیا جائے گا۔
PC1 جس طرح میں نے بتایا، ہم نے آلریڈی پرووائڈ کر دیا، اب ہم ان کو ٹیکنیکل اسسٹنس بھی آفر کریں گے کہ ہماری ٹیم وہاں پہ جائے گی اور وہاں پہ ان کا جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے جو اس کو سینٹر کو بنانا چاہ رہا ہے وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے، ان کو ہم ٹرین کریں گے کہ ہم نے اس سینٹر کو کیسے جو ہے وہ ڈیزائن کیا ہے۔
خیال رہے کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت خواتین کے خلاف تشدد روکنے کے لیے حکومتی سطح پر کوئی مرکز موجود نہیں۔ سابقہ وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے دور میں صوبے میں کرائسس سینٹرز کے نام سے 4 خواتین کے مراکز قائم کیے گئے تھے، تاہم فنڈز کی کمی کی وجہ سے موجودہ تحریک انصاف کی حکومت نے ان تمام سینٹرز کو بند کر دیا تھا، لیکن بعد میں سپریم کورٹ کے حکم پر ان مراکز کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا گیا۔ بعد میں ان سینٹرز کا نام تبدیل کر کے بینظیر بھٹو ویمن کرائسس سینٹر کے نام سے منسوب کیا گیا تھا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ موجودہ حکومت نے خواتین کے خلاف گھریلو تشدد کی روک تھام اور ان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ایک بل بھی تیار کیا ہوا ہے، تاہم اس بل کو تاحال اسمبلی کے فلور پر نہیں لایا گیا ہے۔ اس بل میں موجود بعض شکوں پر انسانی حقوق اور خواتین کی تنظیموں کی طرف سے شدید تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ رفعت اللہ اورکزئی، بی بی سی، پشاور۔
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کرک میں کوئی 150 سے 200 پست قامت افراد رہتے ہیں جو دور دراز دیہاتوں میں رہتے ہیں، لیکن ایک دیہات کے ہر گھر میں 2 سے 3 پست قامت افراد رہتے ہیں۔ اس دیہات میں 1 درجن بھر گھر ہوں گے، ان میں بڑی تعداد میں خواتین ہیں جن کی شادیاں بھی نہیں ہو پا رہی ہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق پس قامت ہونے کی ایک بڑی وجہ قریبی رشتہ داروں میں شادی کرنا ہے۔ کرک سے ہمارے ساتھی عزیز اللہ خان نے یہ رپورٹ بھیجی ہے۔
ان پست قد لوگوں کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے۔ ان میں چند ایک اپنی بساط کے مطابق کسی دکان پر مزدوری یا کہیں چھوٹا موٹا کام کاج کر کے دو وقت کی روٹی کما لیتے ہیں، لیکن بیشتر اپنے خاندان کے عام قد و قامت افراد یا رشتہ داروں پر انحصار کرتے ہیں۔ کرک میں پست قامت افراد کے رہنما رحمت الہی نے بی بی سی کو بتایا کہ وہ خود تھوڑا بہت کام کر لیتے ہیں، لیکن بیشتر پست قامت افراد کے روزگار کا کوئی انتظام نہیں ہے۔
جو مرد ہیں اور عورتیں ہیں، لیڈیز ہیں، میرے مردوں کے لیے نوکریاں دی جائے، چونکہ میرے سنکار میں اسپیشل کرسی لگی ہوئی ہے اور ہر ادارے میں میرے 2% کوٹا ہے اور اس کوٹے کو میرے کو نہیں مل رہا۔ اس کے بعد میرا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ میری لیڈیز کے لیے وظیفہ مقرر کیا جائے۔
ان کا کہنا تھا کہ عام شہری ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے نام رکھے گئے ہیں، جس سے انہیں دکھ ضرور ہوتا ہے۔
تکلیف تو لازم ہوتا ہے، جب ہم بازار چلتے ہیں تو لازمی بات ہے لوگ طرح طرح آوازیں لگاتے ہیں، کوئی ہم نہیں اس کو برداشت کرتے ہیں، چونکہ ہم نے آگے سفر کرنا ہے۔ اگر ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے تو پھر لازم بات ہے ہم گھر میں بیٹھیں گے، تو انشاءاللہ گھر میں ہم بیٹھنے والے نہیں ہیں، ہم نے آگے اور کام بھی کرنا ہے ایسے چھوٹے قد والوں کے لیے جو بہت محروم ہو چکے ہیں۔ اس میرے سے بڑی بھی ہیں جو شادی سے نہ محروم ہیں اور بھی نوکریوں سے نہ محروم ہیں، ہر چیز میں ہمیں نہ محروم کیا ہوا ہے اس پاکستان کی حکومت۔
کرک میں ایک پست قد سفید باریش شہری عبد الرحمان نے بی بی سی کو بتایا کہ وہ 11 بہن بھائی ہیں، جن میں صرف وہ ہی پست قد پیدا ہوئے ہیں۔
آدھار سے پلور رکھا والا پلور میں مڑ شو مور میں مڑا شو۔
پہلے والد جیب خرچ دیتا تھا، ماں باپ کے انتقال کے بعد کبھی ایک کے پاس اور کبھی دوسرے کے پاس رہتا ہوں، جیسے ملنگ در پدر ہوتا ہے۔
عبد الرحمان نے کہا کہ انہوں نے تمام ناظمین کو خط لکھے ہیں، کوئی روزگار کا ذریعہ فراہم نہیں کیا گیا، جس وجہ سے کہیں رشتہ نہیں ہوا اور اب تک کنوارا ہی ہوں۔ ان میں ایسے پست قامت لوگ بھی ہیں جن کی عمر 50 اور 60 سال سے زیادہ ہے، لیکن ان کی شادیاں نہیں ہوئیں۔ ایسی خواتین کی بڑی تعداد بھی غیر شادی شدہ ہے، جبکہ بیشتر تو سماجی اور نفسیاتی خوف کی وجہ سے شادی کرنا بھی نہیں چاہتی۔ ڈاکٹروں کے مطابق پست قامت کی وجہ خاندانوں کے اندر قریبی رشتہ داروں میں شادی کرنا اور ہارمونز کا غیر متوازن ہونا ہو سکتے ہیں۔ پشاور میں جسمانی معذور افراد کے ایک مرکز کے سربراہ ڈاکٹر عمر ایوب نے بی بی سی کو بتایا کہ بعض علاقوں کے لوگوں میں کچھ کمی رہ جاتی ہے، جس سے قد پر اثر پڑتا ہے،
اور اگر کم ہو تو اس کو ہائپو پیچوٹریزم کہتے ہیں۔ ہائپو پیچوٹریزم جب ہوتا ہے تو وہ گروتھ کے لیے ضروری ہوتا ہے اور اس میں پھر گروتھ ہارمون افیکٹ ہوتا ہے اور انسان کی گروتھ کم رہ جاتی ہے، تو ان لوگوں میں جن میں ہائپو پیچوٹریزم ہو ان کے اندر گروتھ کم رہ جاتی ہے، اور یہ بعض علاقوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، کیونکہ اس کے کازز نون نہیں ہیں ہائپو پیچوٹریزم کے، لیکن فیملیز میں چلتا ہے تو اس کا ایک ہیریڈیٹری قسم کا افیکٹ ہے۔
ان لوگوں کے اپنے ہی شوق ہیں اور اپنی ہی دنیا ہے، اور ان کے کھیل اپنی طرح کے افراد سے ہی جڑے ہوتے ہیں۔ ان پست قامت لوگوں میں ناخواندہ افراد کی تعداد بھی کہیں زیادہ ہے، لیکن بعض اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، جیسے 2.5 فٹ کے ایک نوجوان ملک عامر حسین بی فارمیسی کے طالب علم ہیں، جبکہ ان کے ایک ساتھی بایو ٹیکنالوجی میں ڈگری حاصل کر رہے ہیں۔ ان پست قد افراد کے اپنے ہی خواب ہیں، اور یہ خواب صرف قد کی کمی سے جڑے ہوتے ہیں۔ ملک عامر حسین کہتے ہیں کہ اگر وہ پست قد نہ ہوتے تو شاہد آفریدی سے اچھے کھلاڑی ہو سکتے تھے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، تخت نصرتی، کرک۔
چین کی مختلف جیلوں میں قید پاکستانی شہریوں کے اہل خانہ نے آج اسلام آباد میں احتجاج کیا اور حکومت سے ان قیدیوں کی واپسی کے انتظامات کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ان قیدیوں کے ساتھ چینی جیلوں میں اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، جبکہ ان کی سزائیں پوری ہونے کے بعد بھی تاحال حکومت پاکستان نے ان کی واپسی کے لیے اقدامات نہیں کیے۔ اس بارے میں سنیے اسلام آباد سے نامہ نگار فرحت جاوید کی رپورٹ۔
میرا یہی بڑا بیٹا تھا، بس میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ پہلے کہتا تھا 2018 میں وہ چھوڑ دیں گے، 2018 بھی گزر گئی ہے تو اب لہٰذا اس کی سزا پوری ہو گئی، اب چھوڑ دیں۔
یہ چین کی ایک جیل میں قید پاکستانی نوجوان سلمان کی والدہ ہیں، جو آج اسلام آباد میں ہونے والے احتجاجی مظاہرے میں شریک تھیں۔ نیشنل پریس کلب کے سامنے کیے گئے چین کی مختلف جیلوں میں قید پاکستانی شہری رکھے گئے سلوک کو غیر انسانی قرار دیا گیا۔ مظاہرین میں خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے غفار خان بھی شامل تھے، جن کے بھائی رحمداد خان گزشتہ 14 سال سے چین کی ایک جیل میں قید ہیں۔ انہیں منشیات سمگل کرنے کے الزام میں سزا سنائی گئی تھی۔ غفار خان کا کہنا ہے کہ ان کے بھائی کی سزا تو مکمل ہو چکی ہے، تاہم ان کی واپسی کے لیے حکومت اقدامات نہیں کر رہی۔
اس کا ٹائم بھی پورا ہو گیا، 14 سال پورا ہو گیا سزا، ابھی تک وہ جیل میں پڑا ہوا ہے، کیوں اس کا رہائی کیوں نہیں کرواتا ہے؟ یہاں پہ جو ایم بی سی ہے اور ادھر سفارت خانہ جو ہے چین میں، وہ ہمارا کوئی ایک بندہ بھی نہیں پوچھتا ہے۔
واضح رہے کہ چین کی مختلف جیلوں میں تقریباً 300 پاکستانی شہری سزائیں کاٹ رہے ہیں، ان میں خواتین بھی شامل ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے یہ پاکستانی شہری کسٹم قوانین کی خلاف ورزی سے لے کر منشیات کی سمگلنگ تک مختلف الزامات کے تحت بعض صورتوں میں 15-15 سال سے چینی جیلوں میں قید ہیں۔ چین کی مختلف جیلوں میں قید ان پاکستانیوں میں پشاور کے ایک مقامی کالج میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر تعینات ذوالفقار احمد خان بھی شامل ہیں۔ مظاہرے میں موجود ان کے بھائی نے بتایا کہ انہیں جھوٹے مقدمے میں سزا سنائی گئی اور مقدمے کے ٹرائل میں انہیں معاونت بھی نہیں دی گئی۔
کوئی ثبوت نہیں تھا، صرف کہ آپ کے ساتھ ایک پیسنجر بیٹھا ہوا تھا تو اس کے پاس تھا اور اس نے نام لیا ہے کہ آپ اس کے ساتھ شریک ہو۔ ہماری یہ حکومت پاکستان سے ایک التجا ہے کہ انہوں نے آلریڈی 5 سال انہوں نے وہاں پر گزار لیے ہیں، باقی ماندہ جتنی بھی سزا ہے ٹھیک ہے وہ پاکستان میں گزاریں۔
چین میں قید ان پاکستانیوں کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم جسٹس فار ہیومن رائٹس اینڈ پریزنرز کے سربراہ سہیل اختر نے چین اور پاکستان کے درمیان قیدیوں کے تبادلے سے متعلق معاہدے کے تحت ان قیدیوں کی پاکستان واپسی کا مطالبہ کیا ہے۔
وہاں سے ایک ہی جواب آ رہا ہے کہ آپ یہاں پہ اپنے قیدی کے لیے آ جائیں، ہم آپ کو سہولت دیں گے کہ آپ کو وکیل کر دیں گے اور آپ اپنے خرچے پہ جو ہے نا وکیل کریں، اور اس کے کیس میں اگر کوئی تبدیلی کرنی ہے تو آپ کر لیں۔ ہمارا حکومت وقت سے ایک ہی مطالبہ ہے، جو ہم پچھلے 2 مہینے سے جو چوتھا پروٹیسٹ ہے ہمارا یہاں پہ، تو ہم چاہتے ہیں کہ جن کی سزائیں مکمل ہو چکی ہیں جو ہونے والی ہیں ان کی اور رہا کروایا جائے، اور جن کی مکمل نہیں ہوئی ہیں ان کو فل فور پاکستان کی جیلوں میں شفٹ کیا جائے اور یہاں پہ ان کی سزائیں مکمل کروائی جائیں۔ کیونکہ کوئی غریب بندہ جس کے پاس کرایہ پنڈی آنے کا نہیں لاہور سے، تو وہ چائنا کیسے جائے گا اور وہاں پہ وہ اپنے قیدیوں کی پیروی کیسے کرے گا؟
واضح رہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان 2007 میں قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ ہوا تھا، تاہم اس کے بعد اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ دوسری طرف دفتر خارجہ کی جانب سے تاحال اس معاملے پر کوئی موقف نہیں دیا گیا۔ فرحت جاوید، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
آج سربین کا بڑا موضوع شمالی کوریا کے رہنما کا دورہ چین تھا، جس کی مزید تفصیل اگر آپ چاہیں تو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں، اور وہاں آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ شمالی کوریا کے سربراہ اس دور میں، جبکہ تمام بڑے رہنما وقت بچانے کے لیے ہوائی جہاز کا دورہ کرتے ہیں، شمالی کوریا کے رہنما صرف ٹرین سے ہی سفر کیوں کرتے ہیں؟ آئیے گا ضرور۔ اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا۔ سربین کے آج کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھے رفاقت علی۔ یہاں لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دے رہی تھیں کارلا پٹیلا، جبکہ پاکستان سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا ہے اسرار الحق نے۔ اب یہاں مجھے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں اور چلتے چلتے سنیں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔
روس نے برطانیہ سے کہا ہے کہ وہ ثابت کرے کہ سابق ڈبل ایجنٹ اور ان کی بیٹی پر حملے کے پیچھے خود ان کے اپنے جاسوس نہیں ہیں۔ مصر میں 3 روزہ ووٹنگ کے عمل کا آج آخری دن ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ صدر عبدالفتح السیسی مزید 4 سال کے لیے صدر منتخب ہو جائیں گے۔ چین اور شمالی کوریا نے باضابطہ طور پر تصدیق کی ہے کہ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ اون نے چین کا دورہ کیا اور اعلی حکام سے ملاقاتیں کیں۔ افغان طالبان نے ہلمند صوبے میں عام شہریوں سے کہا ہے کہ وہ ان کے زیر قبضہ علاقے میں ان سے جنگ بندی کی درخواست لے کر نہ آئیں، ورنہ نتائج کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ جنوبی افریقہ میں ایک خاتون کو سیاہ فام افراد کے خلاف نسل پرستانہ الفاظ استعمال کرنے پر قید کی سزا دی گئی ہے۔ یہ ملک میں اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔